میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مرشد سے درخواست دعا، ساقی آ جائیں الفت تلا دے، ساقی آ جائیں الفت تلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، ساقی آ جائیں الفت تلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے، ساقیا جامِ الفت دلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے، روح کو میری ایسی دوا دے، ساقیا جامِ الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، او تقاضا اگر اگر معصیت کا، اون مغلوب ہمت خدا دے، اون مغلوب ہمت خدا دے، او تقاضا اگر معصیت کا، اون مغلوب ہمت خدا دے، اون مغلوب ہمت خدا دے، روح کو میری ایسی دوا دے، ساقیا جامِ الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، اپنی ہائے سحر میں یہ کہنا، اپنی ہائے سحر میں یہ کہنا، خدا اپنی کامل رضا دے، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اے خدا اپنی کامل رضا دے، ساقیا جامِ الفت پلا دے، میری اصلاح کی دعا دے، چین کی نیند مجھ کو سلا دے، چین کی نیند مجھ کو سلا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، چین کی نیند مجھ کو سلا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، ساقیا جامِ الفت محبت دلا دے میری ناری دعا جنجل سے مجھ کو اے مالک جنجل سے مجھ کو اے مالک اے تقوا سے بنا دے اہلِ تقویٰ کر سے بنا دے جذب سے مجھ کو اے میرے مالک جذب سے مجھ کو اے میرے مالک اہلِ تقویٰ سے بنا دے اہلِ تقویٰ کر سے بنا دے روح کو میری ایسی دوا کو میری ایسی دوا دے ساقیا جام الفت دلا دے میری نام کی دعا دے اپنے امتر کو رسوا کرنا اپنے امتر کو رسوا سر کو رسوا نہ کرنا اپنے اندر کو رسوا نہ کرنا اس کے موہ کو یا رب چھپا دے اس کے موہ کو یا رب چھپا دے ساقیا جام الفت پلا دے میری سنا نفرت ہو ہر معصیت سے روح کو میری ایسی دوا دے 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 ساقیا جام الفت دلا دے میری سنا کی دعا دے میرے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دو مواقع آنے والے ہیں ایک تو یوم آزادی ہمارے ملک کا اسلامی مملکت ہے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ یوم آزادی یہ منانے کا جو لفظ ہے منانا اس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا جشن ہے جیسے یہود و نصارہ مناتے ہیں برتھ ڈے مناتے ہیں ویلنٹائن مناتے ہیں اور دوسری رسومات مناتے ہیں در حقیقت یہ دن اس لیے ہے کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کا سبق دہرائیں اور چونکہ ہمارے ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے انہوں نے اس ملک کے لیے اس ملک کے بنانے کے لیے اپنی جانوں کا خون بھی کیا اپنا پسینہ بھی بہایا خون بھی بہایا اور ساری ساری رات سارے سارے دن اس قدر مجاہدے کیے اس کی تفصیل ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے اس میں مل جائے گی اس کا آواز چھپ چکا ہے بیان کا تو اس میں مل جائے گی کیا نام ہے اس کا اسلامی مملکت کی قدر و قیمت جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے اس میں بہت سے ایسے حقائق ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں اور اس کی وجہ سے وہ بڑے غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور علماء سے بدگمان ہیں اس بات سے انشاءاللہ تعالی سب صفائی ہو جائے گی تو در حقیقت اس دن ہمیں یہ یاد کرنا ہے کہ ہمارا ملک کیوں وجود میں آیا کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ایک الگ ملک بنانے کی کیوں بات کی گئی تو ظاہر ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ملک اسلامی آزادی کے لیے بنایا گیا ہے، اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، تو در حقیقت اس سبق کو یاد کرنا ہے اس دن کہ ہم مسلمان عمومی طور پر اپنے دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور بہت سے نالائق لوگ یہ باتیں کرنے لگے ہیں کہ یہ مولویوں نے اور علماء نے جو ہے یہ اس کو خراب کیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ملک توڑنے کی یا ملک سے باہر جانے کی یا ملک کی برائیاں کرتے ہیں. تو اگر ان سے کہنا چاہیے کہ اگر تمہیں ملک برا نہیں لگتا ہے اور تمہیں دین پر عمل نہیں کرنا منظور ہے تو تم اس ملک سے کہیں اور چلے جاؤ، ہمیں تمہارے ناپاک وجود کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک تو کلمے ہی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اسلام ہی کے لیے قائم ہوا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، کافر بھی جانتا ہے، یہود بھی جانتے ہیں، نصارہ بھی جانتے ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں کہ یہ ملک صرف اور صرف اسلامی بنیاد پر قائم ہوا ہے. لہذا جس کو اسلام منظور نہ ہو وہ چاہے تو کوئی دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، اور اس کو اس ملک کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک تو کلمے ہی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور مسلمانوں کے لیے بنا ہے، اسلام کے لیے بنا ہے، لہذا اس ملک پر حق اسی کا زیادہ ہے جو اسلام پر چلنا چاہتا ہے، جو دین پر چلنا چاہتا ہے، جو دین سے محبت رکھتا ہے، اور جو یہود و نصارہ سے محبت رکھتا ہے. اس ملک کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، اور جن کو ہدایت نہیں ہے اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے. لہذا اس ملک کو اس دن کو ہم نے سبق یاد کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اللہ کے نام پہ بنایا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے وعدے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے. لہذا اپنے ہم سبق کو یہ دہرائیں کہ ہم دین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کے طریقے ہمارے اندر بہت آ گئے ہیں، ان کے جیسی سوچیں بھی آ گئی ہیں. سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے جیسی ذہنیت ہماری بنائی جا رہی ہے، ہم ان کی جیسی ذہنیت کو اختیار کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت بچنا ہے، اور اس دن کو اس لیے ہم نے دوبارہ ہر برس ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، سبق کو یاد کرنا ہے کہ اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے. تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا. اصلی مہاجر وہ ہے جس نے ہجرت تو کی لیکن اگر اس نے گناہوں کو نہیں چھوڑا تو یہ مہاجر نہیں ہے. یہ بدماشی کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، بلیک میل کرنے والے، حقوق چھیننے کی بات کرنے والے، ملک کو توڑنے کی باتیں کرنے والے، یہ مہاجر نہیں ہیں بلکہ یہ تو بدماش ہیں. وہ آدمی جو ایسے نعرے لگاتا ہے بدماش ہے، اور ملک کا دشمن ہے. ملک کا دوست وہ ہے جو اسلام پر چلنے والا ہے، اسلام سے محبت رکھتا ہے، دین سے محبت رکھتا ہے. لہذا اپنے سبق کو دہرانا ہے اس دن، اور اس میں غیروں کے طریقے ہر جگہ ہم مسلمانوں میں اس قدر نقالی کا جو ہے وہ جنون کی حد تک شوق ہے. نقالی نقالی نقالی، ہر کام میں نقل کرنا. نقل وہی کرتا ہے جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو کہ غیر قوموں کی نقلیں وہی کرتے ہیں، ان کے جیسا لباس اور ان کی جیسی وضع پتا اور ان کے جیسے طور طریقے وہی اپناتے ہیں جن کی اپنی کوئی اساس نہیں ہے، اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. بے قیمت ہیں یہ لوگ. ہمارے اسلام نے ہم کو عزت دی، ہماری عورتوں کو عزت دی، اور ہمارے معاشرے کو پاک کیا گناہوں سے، اور امن دیا ہمارے معاشرے کو. اس قدر ہمارے دین کے اندر خیال رکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے کے بھی طریقے بتلا دیے، راستے کا حق بھی بتلا دیا. آج ہی حدیث پاک تازہ پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مجبوری سے راستے میں بیٹھنا ہی پڑ جائے کسی وجہ سے تو راستے کا حق ادا کرو، کیونکہ راستے میں بیٹھنا منع ہے تو اس سے لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو لیکن بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں مجبوراً بیٹھ جانا پڑتا ہے اور باتیں کرتے ہیں آپس میں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مجبوری ہو وہاں بیٹھنا تو کم از کم راستے کا حق ادا کیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا کیا حق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت میں 6 حق ہیں، کسی میں 7 حق ہیں، کہ اگر تم راستے میں بیٹھنا تمہاری مجبوری ہو تو وہاں سے کوئی ویزا دیں. سب سے پہلی یہ نصیحت ارشاد فرمائی غزل بصر کی کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو, نامحرم سے نظر کو بچاؤ. یہ نہیں کہ راستے میں بیٹھے آنے جانے والوں کو بھی تاک رہے ہیں. دیکھو سب سے پہلے یہ حق اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا بدلا دیا کہ نگاہوں کو اپنے نیچے رکھو تاکہ آنے جانے والے امن میں رہیں. کوئی خواتین جا رہی ہوں آ رہی ہوں تو ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی گھور رہا ہے, ہمیں کوئی تاک رہا ہے. اور دوسرا حق یہ بھی بتلایا کہ ایذا دینے والی چیز کو دور کر دو راستے سے. اور بھی حقوق ارشاد فرمائے, چھ حق بتلائے ہیں راستے کے. اور ملاقات کسی سے ہو تو اس کو سلام کرو, اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو, اور چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہو, اور ہاں مریض کی عیادت کرو, اور اگر کوئی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. یہ اتنے باریک باریک باتیں راستے کے حق میں بتلائیں کہ راستے کا حق ادا کرو گے. ہمارا اسلام کیسا مذہب ہے, کتنا پاکیزہ اور کتنا اعلیٰ اخلاق والا مذہب ہے. اس کو چھوڑ کر ہم جانوروں والے طریقے اختیار کرتے ہیں. تم ہے ہماری عقل پر, تم ہے ہمارے اوپر کہ ہم جانوروں کے طریقوں پر فخر کرتے ہیں, ننگے ہو جانا فخر کرتے ہیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تو ہمارے اندر یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ ٹخنے کا جہاں کھلا رہے اوپر کے آنے والے لباس سے ڈھکے گا وہ جہنم میں چلے گا. تو اس ارشاد کی تو ہمارے دل میں قیمت نہیں ہے. ہاں کافروں کی نقل میں چٹیاں بھی پہن رہے ہیں, نیکرے بھی پہن رہے ہیں, ٹی شرٹیں بھی ایسے پہن رہے ہیں, ننگے ہو رہے ہیں, اور بیٹیاں برقع کو پھینک رہی ہیں, نقابیں اتار رہی ہیں, اور دلائل مانگتے ہیں کہ نقاب کہاں ہے اسلام میں. ارے تمہارے فائدے کے لیے سب باتیں ہیں, تمہاری عزت کے لیے سب باتیں ہیں. خدا نخواستہ جس دن عزت آبرو لٹ جائے گی پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے, اچھا یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی, علماء کی بات مان لو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ہم قدر کر لیں. تو اس دن کے لیے بھی جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں, گانوں کی شکل میں, ترانوں کی شکل میں, ساتھ میں موسیقیاں اور عجیب عجیب اشعار بھی ہیں, اور ڈھول بازے تماشے, اور لڑکیاں میں پردہ نکل رہی ہیں, اور ہرے رنگ کے لباس بنائے جا رہے ہیں. عجیب ایک پاگل پن, یعنی حد سے زیادہ بڑھ جانے والی قوم میں تو ہماری قوموں میں ہماری قوم شاید اول نمبر آ جائے. کہ اب یہ بھی ہے کہ ہرا لباس بھی ہونا چاہیے. کوئی ادارے بھی مشکل سے ان باتوں سے محفوظ ہیں. تو یہ حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے, یہ ہے اسراف. اور اسراف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی ہیں. تو یہ ان چیزوں کی جو ہے یہ کہاں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں, سب غیروں کی نقالی ہے. باہر کی فلمیں دیکھنا, ان کے پروگرام دیکھنا, یہ گندگیاں دیکھنا, اسی سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے, آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. پیسے نہیں ہیں, فقیر ہے, غریب ہے, پھر بھی بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں ہرا لباس بنا کے دو. اب کوئی کم میں بنتا ہے ہرا لباس, یہاں روز کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں, وہ ہرا لباس اس کو چاہیے. اب کہیں سے تنگی اٹھا کے قرضہ لے کے وہ ہرا لباس بنایا جا رہا ہے, ٹوپیاں بنائی جا رہی ہیں, ایسی ہیڈ بینڈ بنائے جا رہے ہیں, ریسٹ بینڈ بنائے جا رہے ہیں, جیولری آ رہی ہے اس قسم کی. یہ کیا خرافات ہے, یہ تھوڑی اس کا مقصد ہے کہ اگر ہمارے علماء نے بھی, ہمارے بزرگوں نے بھی اس دن کو یادگار کے طور پہ اہتمام کیا ہے, لیکن اس میں سبق یہی دہرایا گیا ہے کہ مہاجر اصل وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ اور رسول پر جان دینے کے لیے یہ ملک بنا ہے, غیروں پر جان دینے کے لیے, غیروں کے طریقے اپنانے کے لیے جو چاہتا ہے, اور جو غیروں کی پالیسی کو اچھا سمجھتا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی وہ تم جاؤ انہی کے ملک پہ رہو جا کے جن کی تمہیں باتیں پسند ہیں, جن کے تمہیں طور طریقے پسند ہیں. ہمارا ملک اسلامی ہے, قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر قائم رکھے, اس مملکت کو, اور اس کو اسلام کا ایک قلعہ بنا دیں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حد سے نہ بڑھ جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو کام کرنے کا ہے اصل وہ یہ ہے کہ ایک پروقار جھنڈا لے لے, اچھا بڑھیا جھنڈا لے لے, اور اس کو ایک اچھے طریقے سے بانس یا کوئی پائپ کے اندر جو صحیح طریقے سے ہو اس کو کھڑا لگائیے, اچھے طریقے سے لگائیے جس کے اندر وقار ہو. اور یہ کاغذ کی جو جھنڈیاں آتی ہیں یہ تو ہرگز نہ لینا چاہیے, کیونکہ یہ سڑکوں پر رونتے رہتے ہیں لوگ اور کچرے کے اندر دکھائی دیتی ہیں. یہ جھنڈے کا بہت سخت اسلامی مملکت کا جھنڈا جو ہے وہ قابل فخر اور قابل عزت ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، اور صحابہ نے اپنے لشکروں کے جھنڈے کی ایسی حفاظت کی ہے کہ جان پر کھیل کر اس کو کھڑا رکھا ہے، اور ہم اس کو کہیں سرنگوں لگا دیتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا لگا دیتے ہیں اور کاغذ کی جھنڈیاں لگاتے ہیں جو ایک ہی دن میں پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر سڑکوں پر لڑکتی نظر آتی ہیں، یہ بہت سخت احترامی ہے۔ ہاں اگر چھوٹی جھنڈیاں لگانے کا آپ کو شوق ہے، اچھی بڑھیا والی ایسی جھنڈیاں لے لیں جو مسلسل استعمال میں آتی رہے، ہر سال اس کو حفاظت سے رکھ لیجیے، پھر دوبارہ لگا لیجیے۔ جو کام بھی ہو وقار کے ساتھ ہو، کھچور پن کے ساتھ نہ ہو کہ ہیڈ بینڈ بھی چل رہے ہیں، چوڑیاں بھی اسی رنگ کی چل رہی ہیں تو جوتے بھی یہی چل رہے ہیں، پورے ہرے قلمت قلندر بن گئے، یہ تو کوئی دین نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ دین ہے، یہ حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ اور بھونپو نکال دیے انہوں نے، وہ جو اسٹیڈیم میں کوڑا کرکٹ کھیلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھونپو بجاتے ہیں، گدے کی طرح گدے کی جو رینکنے کی آواز ہوتی ہے اس میں سے وہ نکل رہی ہے۔ دنیا بھی پریشان کی، یار یہ کیا مصیبت ہے، صبح صبح بچے نکل کے گدوں کی آوازیں نکال رہے ہیں، ماں باپ بھی نہیں سوچتے، پیسے دے دیتے ہیں، اور دکان والے تجارت والے تو ہر چیز وہ بناتے ہیں جو ان کی بکنے پہ ان کی امید ہوتی ہے کہ یہ بک جائے گا، ان کو ان کا کوئی دین و ایمان عموماً نہیں ہوتا، بس نکال دیتے ہیں وہ کہ شاید یہ بک جائے، اس طرح نکالو، نئے نئے آئیڈیا نکالتے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم عقل کو استعمال کریں کہ کیا چیز لینی چاہیے کیا چیز نہیں لینی چاہیے۔ باجا ویسے ہی اسلام میں حرام ہے، گانا بجانا، تو بچوں کو وہ بھی دلا دیے، پاؤں پاؤں کرتے پھر رہے ہیں، صبح سویرے نکل کے وہ شوق کے اندر وہ گدے کی طرح رینک رہے ہیں، راتوں کو رینک رہے ہیں کہ رات کو نیند خراب ہو جائے، ایزا دینا بھی حرام ہے، تو اپنے بچوں کو بھی جو ہے ایسی چیزیں لینے کے پیسے نہ دیں، ان کو یہ چیزیں نہ دلائیں۔ ایک بیج ہوتا ہے، بیج بھی ہمارے حضرت نے لگایا، چھوٹا سا جھنڈے کا بیج، وہ آپ لے کے دے دیجیے، اچھا سا ایسا جس میں پن نہ لگی ہوئی ہو، بچوں کے چبھ نہ جائے، احتیاط والا، وہ آپ خود بھی لگا لیجئے، بچے کو بھی لگانے دیجئے، اور جو بڑا ہے چھوٹا ہے سب لگا سکتے ہیں اس کو، اور ایک جھنڈا گھر میں لگا لیجئے، بس یہ ہو گیا کام۔ اتنا کام تو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اس سے زیادہ جو یہ خرابات ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہیڈ بینڈ اور رسٹ بینڈ اور چوڑیاں اور امیٹیشن اور یہ جوتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، جو جی میں آیا بس کر لیا، یہ سب خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ اسراف ہے، اور یہ ہمیں راستے سے بھٹکا دینے والی چیز ہے، مقصد حیات سے بھٹکا دینے والی چیز ہے، ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا موقع مقدس ہے محرم الحرام کا، تو محرم الحرام میں بھی پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کو نعوذ باللہ بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اس کو منحوس سمجھنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہر کام جو شریعت کی اجازت ہے وہ جائز کام کیا جا سکتا ہے، دعوت بھی کی جا سکتی ہے، کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے شادیاں نکاح وغیرہ جو بھی ہو وہ سب کام اس مہینے میں بالکل جائز ہیں، اور اس میں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ اس دن جو ہے بس حدیث پاک کی ایک روایت سے، چند روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے دسترخوان پر کچھ وسعت کر دیا کرو، جتنا عام طور پہ کھاتے ہیں تھوڑا سا اس سے بڑھا کر پکا لو، تھوڑا سا اس سے زیادہ اہتمام کر لو، تو روایت میں ہے کہ سارے سال پھر برکت رہتی ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور روزہ رکھنا ہے تو آپ 9 اور 10 محرم کا رکھ لیں، یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، تو یہ مستحب ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی بات اس کے اندر کرنا آج کل کے لیے جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ غیروں نے، باطل فرقوں نے اس کو اس قدر زیادہ آگے بڑھا دیا ہے کہ اس میں بالکل بدعتیں اور شرکیہ باتیں شامل ہو گئی ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جس نے مشابہت کی جس قوم کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ باطل فرقوں کی مشابہت میں کھچڑا، حلیم، شربت وغیرہ یہ بنانا اور تقسیم کرنا اس وقت جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے، کہیں سے آئے تو آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ معقول آدمی ہو، عقل والا ہو، ذرا سا اس کو سمجھا سکیں، قبول کی امید ہو، تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ نظر نیاز اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ جو ہمارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے، تو ان کے نام پر جو ہے نظریں کرنا اور یہ سب کرنا، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کسی کی نظر جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے نام پر منت ماننا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں شرکیہ اور کفریہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور بدعات یہ اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں، لہٰذا کہیں سے آ جائے تو دیکھ لیں، اگر معقول آتی ہیں تو اس کو سمجھا دیں کہ بھائی ہم نہیں لیتے یہ باطل فرقوں کی، کیونکہ اچھے اچھے لوگ یہ کرنے لگے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں ہے، علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اچھے خاصے صحیح العقیدہ ہیں لیکن باطل فرقوں کی نقل میں ایسے کام کر رہے ہیں، تو اس سے بہت بچنا چاہیے، کہیں سے آ جائے اس کو سمجھا دیں۔ اب دیکھیں کہ اگر وہ فصاحی مزاج کا آدمی ہے تو چپ چاپ لے کے اس کو کنارے ڈلوا دیجیے، بس یہ اس کو کھائیے نہیں، کھچڑا ہو حلیم ہو، ایسے دنوں میں اس کو بنانے میں بھی احتیاط کریں، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بقرعید کا زمانہ قریب گزرا ہوتا ہے، قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو یہی ایک حلیم سوچتی ہے کہ حلیم بنا لیں، تو اور کوئی کھانا بنا لیں، اور بھی کھانے ہیں بیچارے، کہیں وہ فریاد نہ کریں کہ ہم کو نہ بنایا ہم کو نہ کھایا، تو ایک حلیم ہی رہ گئی ہے کہ حلیم بناتے ہیں یا کھچڑا بناتے ہیں، تو ایسے دنوں میں احتیاط کر لیں، کیا ہے سارے سال کھائیے آپ، کیا اتنے غریب و فقیر ہو گئے کہ سارے سال حلیم نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں بنا سکتے، ایک یہی دن کیوں رہ جاتے ہیں کہ باطل فرقوں سے اس میں مشاورت ہو۔ اسی طرح شربت کی تقسیم، یہ بھی شرکیہ باتیں ہیں کہ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے باطل فرقوں کا کہ اس میں شہداء کربلا کی پیاس بجھے گی شربت تقسیم کرنے سے، تو یہ شرکیہ بات ہے، کیونکہ شہداء کو تو قرآن پاک میں ہے کہ ان کو مقتدی مت کہو، یہ تو زندہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگرچہ وہاں ظلم ہوا ہے لیکن شہادت تو شہادت ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو حاصل ہوا، تو یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے عظیم المرتبہ ہونے کی علامت ہے کہ اتنا عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، کتنے صحابہ شہید ہو گئے، کتنے اولیاء شہید ہو گئے، تو شہادت کی تو لوگ تمنائیں کرتے تھے، صحابہ تو تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم شہید ہو جائیں واپس نہ آئیں اپنے گھروں کو، اور یہ ظالم جو ہے یہ ان کا ماتم کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، ایسی عقل کے خراب اور ایسے بالکل عقل میں جن کے فطور ہو اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور ان پر لعنت ہے، ان کی چیزوں کو دیکھنا، ان کی مجالس کو سننا، بعض لوگ شوق میں ان کو جلوس دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی کثرت میں اضافہ کیا، مجمع میں اضافہ کیا، وہ اسی میں شمار ہوگا، جا کے خود بھی جو ہے وہ اللہ کا غضب مول رہے ہیں، اللہ کی لعنت لے رہے ہیں، تو اور ان کی مجالس کو سننا تو اور بھی زیادہ برا اور گندا فعل ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر پردہ کوئی نہیں، بے حیائی بہت ہے، اور ان کے بہت سے کام ایسے بے حیائی کے ہیں جس کو زبان پہ لانے سے بھی شرماتی ہے، ایسے بے حیائی کے کام ہیں، بے حیا لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں سے دوستیاں بھی نہ رکھیں، کیونکہ ان مجالس کے اندر شرکیہ باتیں، زیادہ تر شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں جس میں گھڑی ہوئی روایات ہوتی ہیں، جھوٹی روایات ہوتی ہیں، اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بدگمان بھی کیا جاتا ہے، ان کو ان کی برائی بیٹھائی جاتی ہے دل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ کمبخت صحابہ کو کچھ کچھ کہتے ہیں اور بہت ہی حد سے بڑھ جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کی لعنت اور غضب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، تو ایسے لوگوں کی باتیں سننا، ان لوگوں سے دوستی رکھنا، ان سے ہمدردی رکھنا، ان سے دوری اچھی ہے، ان سے ان کو دوست بھی نہ رکھو اور ان سے دشمنی بھی نہ مول لو، بس یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان سے لڑنا شروع کر دو، تو یہ محرم الحرام کا جو دن ہے 10 محرم الحرام، ان ایک تو یہ کہ اس پورے مہینے کے اندر شادی بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز منع نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے اندر یہ جو شرکیہ باتیں ہیں اور بدعات کی جو شبہات مشابہت ہے وہ بھی اس سے بھی بچنا چاہیے، اور بس صرف گھر والوں کے لیے کھانے میں وسعت کر دے، اتنا تو حدیث پاک میں ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اور شریعت کا راستہ جو سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، آسان ہے، مزیدار ہے اور اکمل راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے، اس کتاب کے اندر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق جس میں دل کو نرم کرنے والی احادیث ہیں ان کو جمع فرمایا ہے، اسی میں سے پڑھ کر روزانہ سنایا جاتا ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہونا واضح ہے، اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ یعنی خیال گزرا، پھر بھی وہ قید خانے میں ہے. یعنی جنت کے مقابلے میں مومن کے لیے دنیا اس طرح سے قید خانہ ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کے کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں ہے تو تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے. یعنی دوزخ میں جس قدر زیادہ مصیبت آنے والی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں یہاں بہت ہی ہلکی مصیبت اس کو ہے، تو یہ اس طرح سے اس کے لیے مثل جنت کی ہے. اور اگر عیش میں ہے کافر تو یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے، تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے. نیریے کے مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا رکھتا ہے، اور کافر میں خلود یعنی ہمیشہ رہنے کی کافر دنیا میں خلود یعنی ہمیشہ دنیا میں رہنے کی تمنا کرتا ہے. اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور مقصود اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقار نہیں ہوتی، اگر یہ بظاہر کثیر اور جلیل القدر ہوں. یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں مل جائیں پھر بھی اس کو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اچھی نہیں لگتی، اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے. اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان یہ الا حیات الدنیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج وضو کی سنتیں سنائی جا رہی ہیں. وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا. وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں. نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا. بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح بھی آئی ہے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اور بعض روایات میں اس طرح مختصر بھی ہے: بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ. اور وضو کے تو البتہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت اگر ایسا بیت الخلاء ہے جہاں قریب میں جو ہے وہ استنجے کی جگہ بھی ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے، تو ایسی جگہ دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، دل میں پڑھ لیں. ہاں اگر کوئی درمیان میں حائل کر دے، جو استنجے کی جگہ ہے وہ الگ ہو جائے، جیسے شاور کرٹن لگا دیتے ہیں بعض لوگ، تو شاور کرٹن لگا دیں درمیان میں، تو پھر دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، یہ شروع ہو گیا وضو یہاں سے، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا. نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا. 3 بار کلی کرنا. نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار چھنکنا. نمبر 7، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، یعنی خوب اوپر تک جہاں تک آسانی سے ہو اوپر تک پانی چڑھائے، اگر روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہو تو بس تھوڑا سا نیچے سے پانی ڈال دے اور چھنک لے. ہر وضو کو 3 بار دھونا. چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، چلو کے اندر پانی لے کے 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور یہ کہے ہاکذا امرنی ربی، ہاکذا امرنی ربی. نمبر 10، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. جب دائیں ہاتھ دھوئیں تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں ہاتھ کا انگلیوں کا خلال کر لیں، جب بائیں ہاتھ دھوئیں تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ایک ساتھ تمام انگلیوں کا خلال کر لیں. اسی طرح پیروں کا اگر خلال کرنا ہو تو دائیں پیر دھونے کے بعد بائیں ہاتھ کی چھنگلی کو استعمال کریں، دائیں ہاتھ سے خلال شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کر دیں، پھر بایاں پیر دھونے کے بعد اس کو انگوٹھے سے چھنگلیا سے خلال شروع کریں اور چھنگلیا پیر کی چھنگلیا تک ختم کریں، دائیں سے لے کے بائیں اس طرح خلال ہوتا ہے پیروں کا اور ہاتھوں کا ایک ساتھ انگلیوں میں اوپر سے انگلیوں بائیں ہاتھ کی انگلیاں اوپر کی طرف سے انگلیوں کے اندر ڈال کر اور اس کو پیچھے کی طرف لے آئیں، اس طرح انگلیوں کا خلال ہو جائے گا. ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا. یہ مل کے دھونا ویسے بھی ضروری ہے، اگرچہ یہ سنت ہے مل کر دھونا، لیکن ویسے بھی ضروری ہے اور خصوصاً خواتین کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ کھانے وغیرہ پکاتی ہیں اور روٹی پکاتی ہیں، اس کا آٹا چپک جاتا ہے اور وہ بالکل سوکھ جاتا ہے اور وضو کرنے میں اکثر کھال تک پانی نہیں پہنچتا، ناخن پہ جم جاتا ہے. اول تو اس کا طریقہ اچھا یہ ہے کہ جیسے ہی آٹا گوندا اپنے ہاتھوں کو اسی وقت مل مل کر پانی سے دھو لیا، تو اس طرح سے جو ہے وہ جلدی اور آسانی سے چھٹ جاتا ہے. اور اگر نہیں کر سکے تو بہرحال وضو کے اندر خوب اچھی طرح اطمینان کر لے کہ ناخن وغیرہ میں کھال پہ کہیں آٹا نہ چپکا رہ جائے یا کوئی بھی چیز چپکی نہ رہ جائے. بہرحال وضو کو اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا سنت بھی ہے. اور پے در پے وضو کرنا یعنی ترتیب کے ساتھ مسلسل وضو کرنا، یہ نہیں کہ تھوڑا سا وضو کیا درمیان میں کوئی کام آ گیا وہ کام کرنے لگ گئے، یہ مراد ہے اس سے کہ پے در پے وضو کرنا. اور نمبر 15، ترتیب وار وضو کرنا، یعنی پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر کلی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر منہ دھونا ہے، پھر دونوں کونیوں سمیت دونوں بازو دھونے ہیں، پھر مسح کرنا ہے، پھر پیروں کو دھونا ہے، اسی ترتیب سے کرنا. اگرچہ اور ترتیب اگر بدل بھی جائے وضو تو ہو جائے گا، لیکن ترتیب اور سنت کے خلاف نہیں ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا. تو ترتیب سے وضو کرنا، دہانی طرف سے پہلے دھونا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، اور نمبر 18، گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے. اور وضو کے بعد نمبر 19، وضو کے بعد کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ لفظ کہنا نہیں ہے، اکثر لوگ جو ہے بعض وقت جنازہ اٹھاتے وقت بھی زور سے نعرہ لگاتے ہیں کلمہ شہادت، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح یہ لفظ کہنا نہیں ہے، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، اور کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ، تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. فائدہ، اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی، یعنی باہر سے دھونا ہمارے اختیار میں تھا، وہ ہم کر چکے، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی یعنی دل کو بھی پاک فرما دیجیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعد معجزات میں فرمایا کہ اگر نظر صحیح سے کام لیا جائے تو آپ کے معجزات ضبط و احساس سے متجاوز ہیں، یعنی ان گنت ہیں، کیونکہ آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر حال باعتبار تضمن حکم و مصالح اور اسرار کے خارق عادت ہے، اور ظاہر ہے کہ اقوال و افعال اور اقوال کے تمام جزیات کا حصر یعنی احاطہ کرنا عادتا ممکن نہیں اور نہ واقع ہوا، اور ان حکمتوں کا علم تفصیلا اور عرفاء و حکمائے الہی کے صدور و قلوب میں القا ہوتا رہتا ہے، یعنی اللہ والوں کو ان کی حکمتوں کا اللہ تعالی جہاں جہاں فرماتے ہیں ارادہ وہاں القا ہو جاتا ہے. اور اجمالا کتب اسرار شریعت میں مثل تصنیفات امام غزالی اور امام شاعرانی اور شاہ ولی اللہ اور حسین جسر رحمہ اللہ اور جستہ جستہ پائے جاتے ہیں، ان کتابوں میں بہت سے معجزات پائے جاتے ہیں، تو اس بنا پر آپ کے معجزات فوق الحد والعد ہوئے، یعنی حد سے زیادہ اور ان گنت ہوئے، گننے کے قابل نہیں ہیں، بہت زیادہ کثرت سے معجزات ہیں آپ کے۔ لیکن چونکہ اس کا ادراک عوام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس سے قطع نظر کر کے اگر انہی خوارج پر اکتفا کیا جائے جو نظر ظاہر اور عامی میں بھی خارج، یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والے، وہ بھی 10,000 سے کم نہیں۔ چنانچہ 7,700 معجزے پر تو صرف قرآن مجید اپنی بلاغت کے اعتبار سے قطع نظر ان کے اخبار عن المغیبات سے مشتمل ہے۔ تقریر اس کی جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ ہے کہ کلام اللہ میں جس قدر کلام کے برابر سورہ انا اعطینا کے ہے معجزہ ہے، اور سورہ انا اعطینا میں 10 کلمے ہیں، اور سارے کلام اللہ میں کچھ اوپر 77,000 کلمے ہیں۔ سو جب 77,000 کو 10 پر تقسیم کریں 7,700 حاصل ہوتے ہیں۔ بس کلام اللہ میں 7,700 معجزے ہیں، اور اگر اس کی پیشی گوئیوں کو لیا جاوے جن میں سے 13 الکلام المبین میں جمع کی ہیں، اور نئے 77,000 سے جس قدر پیشی ہے اس کو بھی 10 پر تقسیم کر کے حاصل قسمت کو ملا لیا جاوے تو اس عدد میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن مجید کے معجزات ہوئے، اور محدثین اور اہل سیر نے جو معجزات آپ کے موافق اپنے علم میں لکھے ہیں وہ بقول محدثین 3,000 ہیں، جن میں سے 1,000 معجزے امام سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں، اور 300 سے زائد الکلام المبین میں مذکور ہیں، تو اس حساب سے 10,000 سے زائد ہوتے ہیں۔ اگر خصائص کبریٰ دستیاب نہ ہو یا عربی نہ جاننے والوں کی سمجھ میں نہ آوے تو کتاب الکلام المبین کا بھی مطالعہ اس باب میں کافی و موجب تقویت ایمان ہے۔ اس کتاب میں اول ایک تقریر بطور تمہید کے لکھی ہے، جس میں آپ کے معجزات کا عالم کے تمام اقسام سے متعلق ہونا بیان کیا ہے، پھر اس کے اس بات کے لیے ہر قسم کے معجزات کو جدا جدا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہ میرا رسالہ یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ بہت مختصر ہے، اس لیے اس میں صرف اس تقریر کو بوجہ اس کے دل پذیر اور دلچسپ ہونے کے نقل کر کے تمام اقسام کے معجزات میں سے 2 سے 4 تک پر اختصار کرتا ہوں۔ وہ تقریر مختصر یہ ہے، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت واسطے تمام عالموں کے۔ اللہ تعالیٰ ہم میری گزارشات کو میرے لیے بھی اور سب دوستوں اور سننے والوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مہربانی سے جذب فرما لے، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہم سب کو جذب فرما لے، ہماری اولادوں کو بھی جذب فرما لے، اور ہمارے دوستوں کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی جذب فرما لے، اور تمام مسلمین و مسلمات کو یا اللہ جذب فرما لیجیے، اور اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اپنا مقبول اپنا وفادار اور حیا دار شرم والا شرم و حیا والا پاکیزہ زندگی گزارنے والا پاکیزہ خیالات والا بنا دے۔ اے اللہ پاکیزہ ارادے ہمیں عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ ارادے عطا فرما، پاکیزہ انفاس عطا فرما، اے اللہ ہمیں شرم و حیا والی حیات عطا فرما، اپنی وفاداری والی حیات عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کا بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں دنیا کا بندہ نہ بننے دے، اے اللہ ہمیں آخرت کا بندہ بنا دے، اپنا کامل بندہ بنا دے، کامل اپنی غلامی نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کو اے اللہ ہماری زندگیوں میں نفوذ فرما دے۔ اے اللہ دل و جان سے ہم آپ کے راستے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر اپنا لے، اللہ شوق کے ساتھ اپنا لے، دل و جان سے اپنا لے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما کہ کامیابی صرف اور صرف شریعت اور سنت پر چلنے میں ہے، اور کسی راستے میں کامیابی نہیں، ہر راستے میں ٹھوکریں ہیں، گڑے ہیں اور نقصانات ہیں اور مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، صرف اور صرف آپ کا سیدھا اور سچا شریعت اور سنت کا راستہ جو قرآن و حدیث اور تمام اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بتایا ہوا ہے، صرف اور صرف وہی ایک راستہ ایسا ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی وہی لوگ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہیں، انہی پر آپ کی نظر پیار کی نظر ہے، اور اے اللہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. اے اللہ ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں گمراہ نہ ہونے دے. سینکڑوں فرقے جو ہے ایجاد ہو گئے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی عربی سیکھ کے اپنا اپنا دین ایجاد کرتا پھر رہا ہے، اپنی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے، مگر اپنے بڑوں کو اپنا بڑا نہیں بنایا. جنہوں نے علم دین کو سیکھا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس دین کے سیکھنے میں اور قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرنے میں لگایا، ان سے دین سیکھنے کے بجائے ہم چماروں اور بھنگیوں سے دین سیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے. دنیا کے معاملے میں تو ہم ایسا نہیں کرتے، دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑا پڑھا لکھا ماہر اور سند یافتہ تلاش کرتے ہیں. ایک دین ہماری نظروں میں ایسا بے قیمت ہو گیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ ہر اس کی سنتے پھرتے ہیں اور دلائل اور بحث کرنے لگتے ہیں، دلائل مانگنے لگتے ہیں. عقلوں میں ہماری فتور آ گیا ہے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے. سیدھا اور سچا راستہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے مشائخ اور بزرگ ہمیں عطا فرمائے ہیں. اے اللہ ہم ان سے دین سیکھنے کے بجائے ادھر ادھر الیکٹرانک میڈیا سے، واٹس ایپ سے، انٹرنیٹ سے، فیس بک سے دین سیکھنے کے چکر میں ہیں. اللہ ہماری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے اور ہماری عقلوں کو ٹیڑھا ہونے سے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے حفاظت فرما دیجئے اور ہمیں سنت اور شریعت کا سیدھا سچا اور صاف ستھرا راستہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے، اے اللہ اپنے کرم کی بے بہا بارش فرما دے، اپنی رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. ہمارے عامر صاحب کے والد صاحب بھی بہت بیمار ہیں، شدید عجیب ہیں. اے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے ان کو خوب عافیت کے ساتھ طویل عمر برکت والی نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالم کو مغلوب فرما اور ظلم کو، ظالم کو مغلوب فرما اور مظلوم کو غالب فرما. اے اللہ مظلوم کی مدد فرما. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان ظالموں کو ہدایت دے دے، ورنہ ان کو دفع کر دے، ان کے ظلم کے ساتھ ان کو دفع کر دے، ان کے ظلم کو انہی پر لوٹا دے اور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ اسلام کو غول والا فرما. اے اللہ اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما. اے اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ اتنی بڑی دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی مسلمانوں کو، اس کو چھوڑ کر وہ جانوروں اور بیوقوفوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے طریقوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، بلا شبہ عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما. بے روزگاروں کی اللہ ان کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما. جن کو تنگی ہے اللہ ان کو برکت و فراخی نصیب فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو ان کے مقاصد حسنہ میں بامراد فرما. اور اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے میرے پیارے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے. اے بے نیاز اپنے خزانے ہم پر لٹا دے، دنیا اور آخرت کے خزانے ہم پر لٹا دے. اے اللہ آخرت کے خزانے بھی ہم پر لٹا دے، دنیا بھی ہمیں خوب دے دے، کیونکہ ہم کمزور ایمان ہیں، بہت ہی ضعیف ایمان ہے ہمارے. اے اللہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم تنگی سے ڈر کر یا کسی آزمائش سے ڈر کر اے اللہ ہمارے ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں. اے اللہ ہمیں امن و عافیت سے دنیا بھی عطا فرما دے، اور ایسی دنیا جو گناہوں سے پاک ہو اے اللہ، اور غفلت سے پاک ہو اے اللہ، غفلت سے پاک ہو. اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما. جن بچے بچیوں کے رشتے ابھی تک نہیں ہو سکے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے. اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے. بے اولادوں کو اے اللہ اپنے کرم سے اولاد صالحہ سے نواز دے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہے اللہ آپ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے، ان کو اس کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو ضرور بے ضرور قبول فرما دے. اے اللہ میرے مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، ان کے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے. اے اللہ اپنے کرم سے اس تکلیف سے ان کو نجات عطا فرما، خوب اچھی صحت عطا فرما. جب کروڑوں جوانیاں ان پر برسا دے، اے اللہ اور ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دے، اور حضرت کے گھر والوں کو بھی اللہ خوب صحت و عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ دونوں جہان کی خیریں بلائیاں برکتیں رحمتیں اے اللہ سب کی سب نازل فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔